سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و راجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعتِ اشعار ہیں. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بلا جانے کیا جا مدینہ بلا جانے کیا جا مومینہ عالم تیرا ہے خوش خرام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر اس قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہماری نظر اکرام مدینہ ہماری نظر اکرام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہماری نظر اکرام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ 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 مدینہ
کو پسند کرنے لگے. حدیث پاک میں آتا ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ جو اللہ اپنے رب سے راضی, جو شخص اپنے رب سے راضی ہو گیا, کیا مطلب کہ رب کے احکامات کو تسلیم کر لیا, اور وبالاسلام دینا اسلام نے جو کچھ ہم کو طریقہ بتلایا ہے زندگی کا اس پہ ہم راضی ہو گئے, خوش ہو گئے, پسند کر لیا اس کو, اور وبی محمد النبی رسولا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی راضی اور خوش ہیں, یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ زندگی گزارنے کا تھا ہم اسی پر راضی ہیں, اسی سے خوش ہیں, اسی کو اپنی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو اس نے ایمان کا ذائقہ پا لیا, چکھ لیا اس نے, وجد حلاوتہ اللہ, ایمان کی حلاوت اس نے پا لی, یہ حدیث پاک میں ہے. اس لیے ہمارے حضرت کا یہ مصرع بہت زبردست ہے کہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. اب غیروں کے طریقے سے نفرت ہو گئی, اب اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, اور اس کی علامت کیا ہے کہ محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, کہ آپ کے طریقوں کو دل و جان سے اپنانے لگے, یہ علامت ہے رسول کے عشق کی. تو جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, وہ آزاد اختر غم دو جہاں کے غموں سے وہ آزاد ہو جائیں, دنیا کے غموں سے بھی آزاد ہو جائے اور آخرت کے غم سے بھی آزاد ہو جائے. اللہ کا محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جو چلے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب ہستی ہیں کہ جن کے طریقے پر چلنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے, ان کی اداؤں پر کوئی اختیار کرنے والا محبوب ہو جاتا ہے, حسین ترین نمونہ ہو جاتا ہے. اور یہی پیر مریدی کا اصلی راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات پر عمل, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, یہ سب کا سب یہی دل بنانے کے لیے پیری مریدی اختیار کی جاتی ہے, دل کی صفائی کے لیے, کہ دل سے غیر اللہ نکل جائے, غیروں کی طرف میلان ختم ہو جائے. جیسے ہم نے پہلے یہ آیت پچھلے بیان میں آیت پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, کہ ان کی طرف میلان بھی ختم ہو جائے. میلان کرنے کو بھی اللہ نے منع فرمایا, لیکن ہمارے کتنے طور طریقے زندگی میں غیروں کے طریقوں سے ملتے ہوئے ہیں, ان کی نقل. مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ, کہ ہماری اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, کوئی اثاث ہم نے چھوڑی نہیں, سب کی سب بغیروں کی نقالی ہیں، سب کی سب، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، وضاقتہ، طول، کلام، گفتگو کا طریقہ، ٹیڑھے ٹیڑھے کر کے انگریزی کے الفاظ بولنا، یہ غیروں کی محبت، غیروں کا میلان، غیروں کی طرف جھکاؤ بڑا خطرناک مرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سزا مقرر فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو اگر تم غیروں کی طرف میلان کرو گے تو تم کو آگ لپٹ جائے گی، اور پھر خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو خدا کو تو ناراض کیا ہوا ہے، تو خدا کیسے مدد کرے گا؟ تم ملا تم سرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. آج یہی ظلم ہے ہم نے اپنے اوپر کیا ہوا. غیروں کے طریقوں میں ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے، ہمارا فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے، روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر دھوکہ ہے. ہمارا روشن مستقبل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر جی جان سے فدا ہو جانا ہے. سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانانا چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. میرے دوستو، عزیزوں، سننے والوں، بس تھوڑی زندگی ہے، اللہ اور رسول پر فدا کر دینا چاہیے. ہرگز ہرگز غیروں سے متاثر نہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلم من خلق، کیا وہی نہ بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا. جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی کمپیوٹر ہے، کوئی مشین ہے، کوئی ہوائی جہاز ہے، تو اس کا مینول بنانے والا مقرر کرتا ہے، بنانے والا مینوفیکچرر جو ہے اس کا وہ مقرر کرتا ہے کہ اس چیز کو اس طرح استعمال کرے تو یہ ٹھیک ٹھیک چلے گی. آدمی اپنی مرضی سے چلانا چاہے کہ تھروٹل کو کھینچ لے اور جہاز اوپر اڑ جائے، جہاز نہیں اڑے گا اوپر. کمپیوٹر کے اندر اپنی مرضی کا بٹن دبا کر اپنا مطلوبہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کے مطابق، اس کے بنانے والے کے مطابق، اس کی ہدایات پر عمل کرنے سے کمپیوٹر صحیح چلتا ہے. ٹربل شوٹنگ کرنی ہو تو اسی سے پوچھنا پڑتا ہے، جو اس کا وینڈر ہوتا ہے اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ پروگرام میں یہ مسئلہ آ گیا، اس کو کیسے حل کیا جائے، وہ بتاتا ہے کہ اس کو ایسے حل کرو. اسی طرح سے جو بھی چیز انسان بناتا ہے اس کا مینول بنانے والا مقرر کرتا ہے. احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ فرمائے بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا. کہ انسانیت کی بھلائی کس میں ہے، کس کام میں ہے؟ سود میں ہے، جوئے میں ہے، قمار میں ہے، شراب خوری میں ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع اسی لیے فرمائی ہیں کہ اس میں انسانیت کی بھلائی نہیں ہے، انسانیت کی فلاح نہیں ہے. معاشرے میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، اور اللہ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہو اور میرے بندے پر امن نہ رہے ہیں اور میرے بندے پریشان رہے ہیں، ظلم ہوتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اسی لیے منع فرمایا ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ چیزیں مفید نہیں ہیں. اگرچہ لاکھ سبز باغات دکھائی جائیں، لائے لاکھ چمک دکھائی جائے کہ دیکھو سود میں کتنا نفع ہے، لیکن اللہ حکم الحاکمین، اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقات میں برکت ہوتی ہے اور سود میں بے برکتی اور رنج و غم اور حسد اور پریشانی پریشانی. سود خور ہمیشہ غمگین رہتا ہے، ہر وقت اسے اپنے مال کا غم رہتا ہے، اور اس میں بے برکتی ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو سودی کاروبار میں نوکریاں کر رہے تھے اور سودی لین دین کر رہے تھے یا لکھ رہے تھے، لیکن آخر عمر میں مقروض ہو کر مرے. اور کتنے لوگوں کی جائیداد قرق ہو گئی، کیا ملا ان کو سود سے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیا انہوں نے؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سود کھایا یا سود کا لین دین کیا، اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے جنگ کی. اور اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. سود خوری نظام کے اندر امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور امیر بھی سکون سے رہ ہی نہیں پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، بنانے والے نے اس کو منع فرمایا، پھر کیسے اس میں بھلائی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہر کام میں نظر کی حفاظت ہے یا زبان کی حفاظت ہے، دل کی حفاظت ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی ہی بھلائی ہے. آج جتنے قصے، جھگڑے، ناچاکیاں اور گھروں کا ٹوٹنا اور لڑائی اور دنگا اور فساد جتنا کچھ ہے زمین پر، یہ سب کے سب اللہ اور رسول کے احکامات کی جو ہے نافرمانی کی وجہ سے یہ سارا فتنہ اور فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز منع فرما دی جو انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں ہے, انسانیت کا اس میں فائدہ نہیں ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. جھوٹ مت بولو, چوری مت کرو, غیبت مت کرو, اس سے بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں, گھروں میں توڑ ہو جاتا ہے, قطع رحمی ہو جاتی ہے, ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, بول چال بند ہو جاتی ہے, فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں. یہ تو دنیاوی خرابیاں ہیں, آخرت کی خرابیاں تو الگ ہیں, آخرت کی سزائیں الگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور غیبت مت کرو, بدگمانی کسی بھائی سے مت رکھو, کسی کے راز کو دوسرے پر مت کھولو, اس کے پیچھے اس کو تانا مت دو, چغلی مت کھاؤ, بدنگاہی مت کرو, تکبر مت کرو. تکبر کا فساد دیکھو کتنا, تکبر کا فساد ہے. فرعون نے کتنا فساد مچایا, کیا وجہ تھی اس کی؟ تکبر تھی. تکبر کی وجہ سے اس نے کیسے کیسے لوگوں کو قتل کر ڈالا, کتنے کتنے لوگوں کو قتل کر ڈالا. ظلم ہی ظلم تھا اس کے دور میں, کتنا بڑا بادشاہ تھا لیکن جادو بھی جانتا تھا, جادوگر اس کے غلام تھے, لیکن فساد مچا رکھا تھا زمین میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جو زمین میں بڑائی چاہتے ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ان کا یہ حشر, فرعون, حامان اور شداد, کیا حشر ہوا ان کا, تکبر کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے, اس میں جو گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی گردن توڑ دوں گا. یہی وجہ, یہ سارے عذاب جو آئے فرعون پر, حامان پر, شداد پر, قارون پر, یہ ان کے تکبر کی وجہ سے ہیں. تکبر کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا. من تکبر وضعہ اللہ, جس نے تکبر کیا, بڑائی زمین پر بڑائی چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا. کیا حشر ہوا فرعون کا کہ وہ غرق ہو گیا اپنے لشکر سمیت پانی کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے متبعین کو کیسی عزت عطا فرمائی. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جس قدر ہم بھاگ رہے ہیں اللہ سے دور, اللہ اور رسول کے طریقوں سے دور, دین سے دور, غیروں کے طریقوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, غیروں کے طریقوں کو زبان نکال کر چاٹ رہے ہیں, ان کے جیسی وضع قطع بنا رہے ہیں, ان کے جیسے ہونا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کی تنبیہ اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ دیکھو اگر تم غیروں کی طرف جھکو گے, غیروں کے طریقوں پر چلو گے, مَن یَتَّبِعْ سَبِیلَ غَیْرِ الْمُؤْمِنِینَ غیر سبیل المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلے گا, مومنین کے راستے سے خلاف ہو کر چلے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور جہنم بری جگہ ہے. یہی بات ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اللہ اور رسول کے طریقے کو اختیار کریں گے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے, اور غیروں کے طریقہ اختیار کریں گے تو غیروں کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا رکھی ہے, کافروں کے لیے جہنم ہے. کافروں کے طریقوں کی اتباع کریں گے تو انہیں کے ٹھکانے پہ پہنچیں گے. جو آدمی جس رہبر کے ساتھ چلے گا وہ رہبر اسی منزل کی طرف جائے گا. جس رہبر کی منزل جہنم ہے وہ جہنم ہی میں تو پہنچائے گا, اور کہاں پہنچائے گا, کیا چاہتے ہیں ہم. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تنبیہ فرمائی, کیونکہ ہم تو نقد چیزیں چاہتے ہیں, نقد. ذرا نماز پڑھ لی, ذرا ذکر و اذکار کر لیے, اپنے کو نیک سمجھنے لگ گئے اور ثمرات کا انتظار کرنے لگے کہ اب چھت پھٹے گی اور چھت سے جو ہے سونا برسے گا. اللہ رسول کے راستے پر چل رہے ہیں تو یقیناً مال خوب آنے لگے گا, دکان خوب چلنے لگے گی, فیکٹری خوب چلنے لگے گی. پر یہ تو کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ, کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اس کی تفسیر میں حکیم الامت نے یہ لکھا ہے فَذْكُرُونِي, کہ تم مجھ کو یاد کرو, بِالْإِطَاعَةِ فَذْكُرُونِي بِالْإِطَاعَةِ أَذْكُرْكُمْ بِالْعِنَايَةِ, میں تم کو اپنی طرح طرح کی عنایات سے یاد کروں گا, عنایات دوں گا تم کو. کیا عنایات ہوں گی؟ کہ توفیقات کے دروازے کھول دوں گا, نماز میں تم کو لذت آنے لگے گی, نماز کی طرف دوڑ کے جاؤ گے, میرا نام لینے میں تم کو دونوں جہان سے زیادہ بڑھ کر لطف آئے گا, سجدے میں سر رکھو گے تو سلطنتیں تمہارے سامنے ہیٹ ہو جائیں گی. توفیقات کے دروازے میں کھول دوں گا. جھوٹ سے بچو گے, غیبت سے بچو گے, بد نگاہی سے بچو گے, بدگمانی سے نفرت کرو گے, حسد سے نفرت کرو گے, تمام برائیوں سے نفرت کرنے لگو گے, اور تمہاری پردہ پوشی بھی ہم فرمائیں. یہ عنایت, طرح طرح کی عنایت اللہ تعالیٰ. پھر عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے, گناہوں کو معاف فرما دیں گے, گناہوں کو معاف فرما دیں گے. حتیٰ کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک میں کا مضمون یہ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو چار گواہ پیدا ہو جاتے ہیں, چار. ایک فرشتے, ایک وہ عضو انسان کا جس سے وہ گناہ کرتا ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجت کے لیے یہ چار گواہ بھی لائیں گے کہ فرشتے گواہی دیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. اب ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن فرشتے یہ کرامن کاتبین یہ سب چیز لکھ رہے ہیں. یہ گواہ ہمارے اوپر موجود ہیں, یہ شاہد ہیں, قیامت کے دن بولیں گے. اور پھر ان کے صحیفے جس میں وہ لکھتے ہیں, وہ کبھی غلطی نہیں کرتے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, اور جب تک گناہ کرتا نہیں ہے اس وقت لکھتے نہیں ہیں. اس وقت تک وہ لکھتے نہیں, ان کو حکم نہیں ہے. گناہ کا تقاضا ہے, تقاضے کو نہیں لکھتے, بلکہ جب وہ کر بیٹھتا ہے تب اس کو لکھتے ہیں. اور پھر اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے صحیفوں سے بھی اس کا گناہ مٹا دیتے ہیں, فرشتوں کو اس کا گناہ بھلا دیتے ہیں, عضو کو اس کا گناہ بھلا دیتے ہیں, وہ زمین جس پر وہ گناہ کرتا ہے اس زمین سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں. ایسے کریم مالک ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. گناہوں سے بچنا یہ عنایات, اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں وہ دوڑ لگا دے گا, گناہوں سے نفرت اس کو ہو جائے گی, اور طاعت سے محبت پیدا ہو جائے گی, طاعت کا ذوق اس کو ہو جائے گا. پہلے گناہوں کا ذوق تھا, اب عبادات کا ذوق ہے, اللہ اللہ کرنے کا ذوق ہے, تلاوت کرنے کا ذوق ہے, سجدے میں سر رکھنے کا شوق ہے, اب جو ہے نمازوں کے اندر لطف آنا شروع ہو گیا, اور ذکر و اذکار میں لطف آنا شروع ہو گیا. یہ عنایت ہے. اب کل کم بل عنایت, میں تم کو طرح طرح کی عنایت. بلا شبہ روزی میں برکت بھی ہوتی ہے, متقی آدمی کے یہ تو بڑے انعامات ہیں. اس کی گناہوں کی معافی بھی, چھوٹی موٹی غلطیوں کی معافی اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے ہیں. رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں, مشکلات سے اس کو نکالتے ہیں, آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں, اور سینکڑوں انعامات متقی آدمی کے لیے ہوتے ہیں. لیکن جو ہے اصل کیا انعامات ہوتے ہیں کہ توفیقات کے دروازے کھل جانا, توفیقات کے دروازے کھل جانا. سو اگر سمجھو کہ ہم کو پہلے سے زیادہ نمازوں کی توفیق ہو رہی ہے, جماعت کی پابندی کی توفیق ہو رہی ہے, یا اگر نماز میں سستی تھی اب چستی کی توفیق ہو رہی ہے, سمجھو عنایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اسی طرح ان کا نام زیادہ لینے کی توفیق ہو رہی ہے, سمجھو عنایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے, پہلے غیبت, زبان درازی اور تانا زنی اور چغلی اور یہ سب چیزیں چل رہی تھیں, اب اس طرح فکر پیدا ہو گئی کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے. بھائی خاموشی رہو, خاموش رہنے میں عافیت ہے. خاموش نے من سمت نجا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو یہ عنایات شروع ہو جائیں, سمجھو کہ اللہ کی عنایت ہے. گناہ سے بچنے کی زیادہ توفیق, سمجھو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. نمازوں کی زیادہ توفیق, سمجھو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اللہ اللہ کرنے کی توفیق زیادہ ہو گئی, سمجھو اللہ کی عنایت ہے. اب کبھی دل اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے, اللہ سے دل لگا ہوا ہے, ہر وقت اللہ کی طرف دھیان, سمجھو یہ اللہ کی عنایت ہے. یہ ہے عنایات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بھرپور عنایات سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں اپنا دل خدا تعالیٰ کے یاد میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایک لمحہ بھی غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی غیروں کے طریقوں سے نفرت ہو, اگر دل میلان کرنے لگے تو سمجھو کہ عقل سلیم نہیں ہے. جہنم کی طرف راستہ جا رہا ہے اس کو پسند کرنا. کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگ میں چلا جائے, آگ کی طرف چلا جائے, کبھی ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کا یہ ساکٹ کتنا خوبصورت لگا ہوا ہے, اتنا خوبصورت چمکدار گولڈن قسم کی پلیٹ لگی ہوئی ہے, کتنا خوبصورت چمکدار ہے, اور اس میں بچہ ہمارا انگلی دے رہا ہو, ہم کبھی نہیں چاہتے کہ بھائی اتنی خوبصورت ساکٹ کو جو ہے وہ ہاتھ بھی لگائے, کیونکہ معلوم ہے کہ اس میں بجلی ہے, مر جائے گا. آگ کتنی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے, رنگین شعلے ہیں اس کے, لال پیلے نیلے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ بھائی ہمارا بچہ اس خوبصورت چیز کو ہاتھ بھی لگائے, اس کے قریب بھی جائیں, بھاگیں گے, دوڑیں گے, چلائیں گے کہ کسی طرح یہ بچہ ہے. خوبصورت منقش سانپ آ گیا, وہ بڑا رنگین بڑا ڈیزائن دار سانپ, بڑے بڑے ڈیزائن والے سانپ ہوتے ہیں, عجیب عجیب خوبصورت بھی ہوتے ہیں دیکھنے میں, لیکن معلوم ہے کہ بھائی یہ زہریلا سانپ ہوتا ہے, اور اس کی طرف جائیں گے تو یہ ڈس لے گا. کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم یا ہمارا بچہ اس کے قریب بھی جائیں, بلکہ اس سے دور بھاگیں گے. سانپ آ جائے گا تو شور مچا دیں گے. تو اسی طرح یہ غیروں کے طریقے, یہ سانپ ہیں, یہ آگ ہے, اور یہ بجلی مر جانے والی بجلی ہے, مار دینے والی بجلی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. جس کو عقل سلیم نہیں ہوتی, جیسے بچہ ہے اس نہ سمجھے, جبھی تو وہ اس ساکٹ کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے کیونکہ وہ چمک رہا ہے. اسی طرح آگ کی طرف جانا چاہتا ہے کہ وہ اس کو رنگین شعلے متاثر کر رہے ہیں, اس میں کشش معلوم ہو رہی ہے. اسی طرح سے سانپ اس کو بڑا خوبصورت معلوم ہو رہا ہے, اس کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن ہم تو نہیں چاہتے, کیونکہ ہمیں عقل ہے کہ اگر یہ سانپ کو ہاتھ لگائے گا سانپ اس کو ڈس لے گا. ہمیں عقل ہے کہ بجلی کے ساکٹ میں انگلی ڈالے گا تو بجلی اس کو مار دے گی, موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح سے جتنی خطرناک چیزیں ہیں, ہمیں عقل ہے کہ بھائی اس کے پاس نہیں جانا. تو لیکن دین میں غیروں کے طریقوں کو پسند کرنا, لالچ سے زبانیں لٹکی ہوئی ہیں, ان کی چمک دمک دیکھ کر ہرس پیدا ہو رہی ہے, کاش ہم یہ کر لیتے, کاش ہم یوں ہوتے, کاش ہم ایسے ہوتے, کاش ہماری رنگت ایسی ہوتی, کاش یہ گوروں کی طرح ہم بھی گورے ہوتے. ارے گورے تو ہیں, یہ اجالے اوپر کے اجالے ہیں, اندر کے دل ان کے کالے ہیں, اور جو کالا ہے لیکن ایمان والا ہے اس کا دل اجالا ہے, اس کا دل اجالا ہے, اللہ کو محبوب ہے وہ دل, چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو. گوری چمڑی میں کیا رکھا ہے, گوری چمڑی سے اندر تو سب کچھ وہی ہے, یہ خدا تعالیٰ کی صنعت ہے, کسی کو کالا, کسی کو گندمی, کسی کو گورا. اس سے انسان اچھا برا نہیں ہوتا, کالے اور گورے سے اچھا نہیں ہوتا, اجمی عربی سے اچھا نہیں ہوتا, تقویٰ سے اچھا ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں جو قیمتی ہے وہ واقعی قیمتی ہے, وہ بڑھیا انسان ہے, وہ انسان کہلانے کے لائق ہے. اور جو اللہ رسول کو جس نے ناراض کیا ہوا ہے, میرے دوستو عزیزو, جانور سے بھی وہ بدتر ہے, جانور سے بھی بدتر ہے. تھوڑے دن کی زندگی ہے, ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا جاتا ہے, آنکھ بند ہوئی نہیں اور آنکھ حقیقت کی آنکھ کھلی نہیں, ابھی خواب دیکھ رہے ہیں, کھلی آنکھوں خواب دیکھ رہے ہیں, چمک دمک ہے, ترقیات ہیں, غیروں کے طریقے میں ترقیات معلوم ہو رہی ہیں, غیروں کے طریقے میں کامیابی معلوم ہو رہی ہے, غیروں کے طریقے میں جو ہے خوشی معلوم ہو رہی ہے. لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا, ہے نا. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی, قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. قبر میں جاتے ہی جو آنکھ کھلے گی تب حال معلوم ہوگا کہ ہم کہاں تھے, کتنے پانی میں تھے, کیا ہماری حیثیت تھی دنیا کے اندر, کس طرف ہم بھاگے جا رہے تھے, نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے, کیا سلوک ہوگا. بدبودار رومال میں اور نفرت کے ساتھ اس روح کو لے جایا جائے گا, بدبودار رومال میں, جہنمی رومال ہوگا وہ, اس میں اس کی روح کو لپیٹا جائے گا. اور نیک لوگوں کا کیا سلوک ہوگا کہ فرشتے خوش شکل ہو کے اس کے سامنے آئیں گے, نرمی سے سوال کریں گے, اور قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, خوشبودار ہوائیں, خوشکن ہوائیں, خوشکن فضائیں, معطر فضائیں قبر میں اس کے لیے یہ سامان ہوگا, اور اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا جس سے مردہ خوشی سے اچھل پڑے گا, خوش ہو جائے گا. البتہ اس کو ایک نظر جہنم کی بھی نظارہ کرایا جائے گا کہ بھائی دیکھ لو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی توفیق سے, اپنی عنایت سے یہ برے راستے سے بچا لیا, یہ برے ٹھکانے سے تمہیں بچا لیا, تاکہ اس کو جنت کی قدر آئے کہ کس بری جگہ سے اللہ نے بچا کر ہمیں کتنی بہترین جگہ عنایت فرمائی. شکر گزار ہو, خوش ہو, اور اس کو زیادہ خوشی ہو. تو اللہ تعالیٰ پہلے جہنم کی جھلک تو دکھلائیں گے, لیکن اس کے بعد پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی, اور فرشتے اس کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آئیں گے اور بڑی عزت سے پیش آئیں گے اور جناب اس کو خوشخبریاں سنائیں گے اور جو دنیا میں نیک اعمال کیا کرتا تھا وہ اس کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں اور سر پہ اور پیروں پہ وہ اعمال حاضر ہوں گے. جو اگر اس کی چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی اس پر کوئی سزا واقع ہو رہی ہوگی تو وہ اس کو روک دیں گے کہ نہیں بھائی یہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا تھا, سورہ ملک روزانہ پڑھتا تھا, سورہ ملک شکل میں آ جائے گی, سورہ واقعہ شکل میں آ جائے گی, سورہ یاسین شریف شکل میں آ جائے گی, اس کی نمازیں سامنے آ جائیں گی, رکاوٹ بن جائیں گی عذاب الہی سے اور سزاؤں سے, اس طرح خدا تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دیں گے. تو کیا راستہ چاہتے ہیں پہلے ہم فیصلہ کریں, ہم کیا چاہتے کیا ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ برا انجام چاہتے ہیں, کوئی عقل مند اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ ہم برا انجام چاہتے ہیں. ہر آدمی کہے گا کہ نہیں بھائی ہمیں انجام اچھا چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ انجام بین ہو, انجام پر نظر رکھے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں دیکھنے میں تو بڑا خوشگوار ہے چمکدار ہے لیکن آیا اس کا انجام بھی اچھا ہے یا نہیں, اس میں نفع ہے بھی یا نہیں. عقل مند آدمی پہلے انجام سوچتا ہے. تو ہم پہلے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں جانا کدھر ہے, کس راستے میں ہماری بھلائی اور فلاح ہے اور صلاح ہے, اس راستے کو ہم اختیار کریں. دنیا میں بھی جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھائی ہمارے لیے مفید رہے گی پھر وہ دل و جان سے وہ پڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, کسی کو انجینئر بننے کا شوق ہے, کسی کو کچھ شوق ہے, جب اس کو شوق سوار ہو جاتا ہے پھر اس پر وہ دن کی طرح سوار ہو جاتا ہے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک شخص دیکھا جو بالکل ان پڑھ تھا اور فر فر انگریزی بول رہا تھا اور امریکن اسٹائل کی انگریزی بول رہا تھا, تو معلوم ہوا کہ اس پر کوئی امریکن جن آ گیا ہے, شیطان اس کے اوپر امریکن سوار ہوا کیونکہ وہ تو انگریزی جانتا نہیں تھا تو انگریزی کیسے بول رہا ہے. معلوم ہوا کہ اس پر انگریز جن آ گیا. تو جو چیز سر پر سوار ہو جاتی ہے وہی آنکھوں میں وہی زبان وہی چال ڈال وہی گفتار بدل جاتی ہے اس کی, اب وہ زبان بھی وہی بول رہا ہے اور اپنے افعال اور اقوال سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اس کے اپنے اختیاری افعال نہیں ہے, وہ بے اختیار ہو گیا بلکہ جن اس پر سوار ہو گیا اب اسی کے افعال وہ اس سے ہو رہے ہیں سرزد, اسی کے اعمال اس سے سرزد ہو رہے ہیں, اسی کی گفتار سرزد ہو رہی ہے. وہ خدا تعالیٰ کی یاد ہم پر سوار ہو جائے, خدا تعالیٰ کا عشق ہم پر سوار ہو جائے اور اللہ اور رسول کے احکامات کی تابے داری ہم پر سوار ہو جائے, ہم کو ہمارا ذوق اور شوق بن جائے, ہم دل و جان سے اللہ اور رسول پر فدا ہو جائیں تاکہ ہمارے اقوال ہمارے افعال ہمارے اعمال ہمارا کردار اور ہماری ہر قول اور فعل اور نیت بھی اللہ اور رسول کے احکامات کے تابع ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے. تو یہ میرے دوستوں زندگی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم اپنے انجام پر غور کریں اور پھر اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم پر تو غالب ایسے آ جائیں, ایسے غالب آ جائیں کہ تمام دنیاوی تعلقات مغلوب ہو جائیں, ختم نہیں کرنے مغلوب ہو جائیں, اللہ کی محبت ہم پر غالب آ جائے. بس یہی مطلوب ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کا موقع ہو اللہ کی محبت رکاوٹ بن جائے کہ نہیں بھائی اپنے مالک کی مرضی کے خلاف ہم کام نہیں کر سکتے, اپنے محبوب کی مرضی کے خلاف ہم کام نہیں کر سکتے. ذرا لیلہ کی محبت کو غور کریں کتنے لوگ اس پہ مجازی میں کیا کیا کر جاتے ہیں کیا کیا کر جاتے ہیں, لیکن اللہ کی محبت جب سوار ہو جائے تو کیا وہ لیلہ کی محبت سے کم ہوگی. اللہ کی محبت تو ایسی ہے میرے دوستوں کہ اگر اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو ایک کیا کروڑوں لیلائیں جو ہیں قربان کر دے گا, کروڑوں لیلائیں کروڑوں کائنات قربان کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ جس دل میں آ جاتے ہیں وہ دل اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات اس کے کونے میں سما جاتی ہے. ہاں وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اللہ والوں سے تعلق کریں, اللہ سے نسبت جوڑیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کریں, سنتوں پر عمل کریں, پھر سارا جہان اگر گناہ پر راضی ہو اور ہمارا گہرا تعلق گہرا رشتہ خاندان والوں سے ہے لیکن یہاں پر آ کر گاڑی ہماری اٹک جائے قدم ہمارا پیچھے ہو جائے کہ نہیں بھائی یہاں تک تو آپ کا ساتھ دے دیا لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ دیکھو نیکی کے معاملے میں تو تعاون کرو لیکن خبردار گناہ کے معاملے میں تعاون مت کرنا. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ میں تعاون مت کرنا. لاکھ آپ کا مجمع ہے, لاکھ بے پردگی ہے, لاکھ ہنسیوں کی آواز آ رہی ہے, لاکھ خوشی کے قہقہے جو ہے وہ بلند ہو رہے ہیں اور بڑی چمک دمک ہے, مخلوط اجتماع ہے, خدا کی نافرمانی اور غضب کا ماحول ہے, خبردار وہاں پردے سے بھی جانا جو ہے غیرت کے خلاف ہے, محبوبیت کے خلاف ہے, محبت کے خلاف ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ جس مجمع میں, جس مجلس میں اللہ احکم الحاکمین کی نافرمانی ہو رہی ہو, فرمایا کہ دیکھو حکومت کے خلاف کہیں بغاوت ہو رہی ہے اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی تشریف لائیے, آپ کی نیت تو حکومت سے بغاوت کی نہیں ہے, آپ تو محض برے لوگوں کی, باغی لوگوں کی دوستی آپ کو وہاں لے جا رہی ہے, باغی لوگوں کی دوستی آپ کو لے جا رہی ہے وہاں. اچانک چھاپا پڑ جاتا ہے, آپ بھی گرفتار ہوتے ہیں, آپ لاکھ معذرت کرتے ہیں کہ ہماری نیت حکومت سے بغاوت کی نہیں تھی, ہم ان کے ساتھ شریک نہیں تھے, لیکن کیا ہوا, حکومت نے سب کو گرفتار کیا, ایک ہی لیبل سب کو لگا دیا کہ یہ باغی ہیں, سب کے اوپر ایک لیبل. بنی اسرائیل کا شخص تھا بہت ہی عابد زاہد عبادت گزار, اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے اس وقت کی اس بستی پر اپنی ناراضگی فرمائی اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو, عذاب دے دو, عذاب نازل کر دو. فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ ان میں آپ کا ایک نیک بندہ بھی ہے, نیکوکار بھی ہے, کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی اس عذاب میں مبتلا کر دو, اس لیے کہ یہ برائی کو دیکھتا تھا لیکن اپنے چہرے پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں, کوئی ان کو امر بالمعروف نہیں, کوئی نہیں عن المنکر نہیں, یعنی ان کے گناہ اور شر سے یہ راضی ہو گیا, گناہ اور شر سے یہ راضی تھا اور ان کو گناہ کرنے دیتا تھا, ان سے قطع نہیں کرتا تھا تعلق کہ بھئی یہاں ہمارا کام نہیں ہے, تو اس لیے وہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ گیا, اسی عذاب کی لپیٹ میں. تو اپنی نیکی کام نہ آئی, اپنی عبادت کام نہ آئی, کس وجہ سے؟ برے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے سے, نہیں عن المنکر سے رک جانے سے, ان کے ساتھ شریک ہو جانے سے, ان کے گناہ اور شر پر راضی ہو جانے سے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ جہاں مخلوط اجتماع ہو, فتویٰ بھی یہی ہے, فتویٰ بھی یہی ہے, لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, ایسی جگہ جانا جائز نہیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو وہاں جا کر گناہ گاروں میں, باغی اللہ کے باغیوں میں اپنا نام لکھوانا, اگرچہ ہم پردے دار, اگرچہ ہم دیندار, اگرچہ ہم طاعت گزار, اگرچہ ہم سلسلے میں داخل, لیکن وہاں جا کر اپنی غیرت کو جو ہے وہ مت ذلیل کرو, غیرت کو مت ڈبو, وہاں مت جاؤ, اس لیے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. وہاں پردے داروں کا جانا ایسی مجلس کے اندر, یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ان کے شر سے راضی ہیں, ہم ان کے گناہ پر راضی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, ہاں اگرچہ اس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو, لیکن خدا سے ڈرنا چاہیے. فتویٰ پر جو چلنا چاہتا ہے اس کی سرحدیں گناہوں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں, مباح کی سرحدیں گناہ سے ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ ذرا قدم بہکا اور گناہ میں مبتلا ہو گئے. تقویٰ کی کوشش کریں, تقویٰ سے رہنے کی کوشش کریں, تب ہو سکتا ہے کہ ہم فتویٰ کے مطابق چل پڑیں تو ہماری نجات, اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نجات فرما جائے. ہاں تقویٰ کی کوشش جو کرے گا وہ بچ جائے گا. میرے دوستوں اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی ہمارے لیے بڑے عیش و عشرت ہیں, بڑی رنگینیاں اللہ نے رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ذیرو نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک, کیسی کیسی ٹھنڈک جنت کے اندر جمع کر رکھی ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عادت عبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے, برے بندوں کے لیے نہیں جو بدماشیاں کرتے ہیں یا بدماشوں کی صحبت کو پسند کرتے ہیں یا بدماشوں میں جاتے ہیں, نافرمانوں میں سرکشوں میں ملے جلے رہتے ہیں, ان کے لیے نہیں. صالحین کا مطلب جو فاسقین نہ ہو, جو آدمی فاسق بھی ہے, فسق میں بھی مبتلا ہے, فجور میں بھی مبتلا ہے, وہ صالح کہاں ہے؟ یہ تو ملاوٹ ہے، ایک کلو دودھ کے اندر ہے، ایک کلو پانی بھی ملا دیا، اس کو کون کہے گا کہ یہ دودھ ہے؟ یہ صالح وہ ہے جو فسق و فجور میں نہ مبتلا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، وہی صالح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے فرما رہے ہیں، اگر ہم نیک نہ بنیں گے خدا نہ خواستہ پھر یہ نعمتیں ہمیں کہاں ملیں گی۔ اللہ فرما رہے عادت العبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جمع کر رکھے ہیں ایسی ایسی نعمتیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی، کسی کان نے سنی نہ ہوں گی، اور کسی قلب پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا۔ یہاں تو ہم بڑے بڑے پلے لینڈ بنے رہے ہیں، ڈزنی لینڈ بنے رہے ہیں، اور اب تو پوری دنیا کے اندر یہ امیوزمنٹ پارک بن رہے ہیں، بڑے بڑے پارک بن رہے ہیں، اور لاکھوں روپیہ لوگ خرچ کر کے اس میں جاتے ہیں، اس کے تعیش کو دیکھنے کے لیے، اس سے مزہ لینے کے لیے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں تو خوف بھی آتا ہے۔ جنت کے اندر ایسے امیوزمنٹ پارک ہوتے ہیں، ایسی ایسی امیوزمنٹس ہوں گی کہ وہاں ڈر اور خوف کا نام ہی نہیں۔ پانی میں بھی تیر سکے گا، فضا میں بھی اڑ سکے گا، جو چاہے گا وہ کر سکے گا، جو چاہے گا اس کو میسر آ جائے گا۔ دل میں ارادہ کرے گا، وہی وہ پھل، وہ خوبصورت اور مزیدار اور خوش ذائقہ اور خوش رنگ پھل فوراً بھائی اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ڈالیاں جھک جائیں گی، ہاتھ بڑھا کر توڑ لو۔ یا خدام ہوں گے جو مثل موتی کے ہوں گے۔ قرآن پاک میں جنت کا نقشہ مختصر سا اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، ورنہ جنت تو اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا کے 10 گنا برابر آرازی ملے گی، اس دنیا کے 10 گنا برابر جنت ملے گی، اتنی پھیلی ہوئی۔ کس کو؟ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو۔ پھر جو اعلیٰ سے اعلیٰ جنتی ہوں گے، ان کی سلطنت کا کیا عالم ہوگا، اور وہ سلطنت لازوال ہوگی اور بے عیب ہوگی، نہ چھن جانے والی ہوگی۔ آج تو حکومت بھی مل جائے تو اپوزیشن کا خوف ہوتا ہے، حکومت بھی ہے اور حکم بھی دے رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، لیکن خوف ہے کہ کہیں اپوزیشن تختہ نہ الٹ دے۔ وہ سلطنت ایسی ہوگی نہ چھن جانے والی، اور خدا تعالیٰ کا دیدار وہاں نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ کہیں لکھا ہم نے دیکھا ہے کتاب میں کہ وہ فرمایا کہ جنت میں کیا چیز ایسی ہوگی جس سے جنت کا شوق بڑھ جائے، تو فرمایا گیا کہ وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ذوق و شوق عطا فرمائے اپنے نبی کی زیارت کا، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی زیارت کا اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک بشوق الی لقائک، اللہ اپنی لقاء کا شوق ہمیں عطا فرما۔ کل اپنے محبوب پاک سے ہم ملیں گے، کیا عالم ہوگا خوشی کا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو جو یہ دیدار اپنا نصیب نہیں فرمائیں گے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا کا بادشاہ اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم تمہیں اپنا دیدار نہیں کرائیں گے، کسی مجرم کو کہے، مجرم کہے گا جھاڑو مار تیرے چہرے پہ، کیا رکھا ہے جو ہم تیرا چہرہ دیکھیں، تو ہمیں بس آزاد کر دے، جان بخشی کر دے، ہمیں تو یہی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے اور کفار کو فرمائے کہ کفار کو اس بات سے اتنی حسرت ہوگی کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، اتنی حسرت ہوگی کہ جہنم سے بھی زیادہ تکلیف ان کو ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ اور مسلمان مومنین صالحین جس قدر صالح ہوگا، جس قدر نیک ہوگا، جس قدر متقی اور پرہیزگار ہوگا، اسی قدر اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا اسی قدر لطف آئے گا دیدار کے اندر۔ جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قرب سے مشاہدہ کر سکے گا تجلیات کا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سب اس سے زیادہ لطف اٹھا سکے گا۔ جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو لطف آئے گا دیدار، اور اتنا ہی زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور بعض ایسا طبقہ بھی اولیاء کا ہوگا کہ بس ان کو جنت میں یہی ایک نعمت ملے گی کہ مستقلاً وہ اللہ کے دیدار ہی میں مشغول رہیں گے، ان کی یہی جنت ہوگی۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اگر عارفین کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ سرفراز بھی فرمائیں گے، تو ہم فیصلہ کر لیں، آج اس کا فیصلہ کر لیں محکم کہ ہم نے جانا کدھر ہے، ہم نے کون سا انجام اپنے لیے پسند کرنا ہے۔ بس جب ہم ارادہ کر لیں کہ بھائی اللہ اور رسول ہی کا راستہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے فلاح ہے، تو بھائی ہم اپنی نظروں کے لیے پوری حفاظت کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ یا لبو خائن تل آؤنی آئونی وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، کوئی دیکھتا ہے چھپکا جو کرتا ہے تو چھپ کے پہلے جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ خبر رکھ رہے ہیں، اور ذرے ذرے کو اپنا حساب ایک دن پیش کرنا ہے، جس کو یوم الدین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم القیامہ فرمایا، یوم محشر فرمایا، ساری کی ساری مخلوق جمع ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور اس کا حساب کتاب ہوگا، ہر لمحے کا حساب کتاب ہوگا. اس چیز کو ہم پیش نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری پوری جستجو کریں، اور اس کا طریقہ اولیاء اللہ سے مضبوط تعلق اور ان کو اطلاع حال میں شرمانا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، اطلاع حال کر دیں بے جھجک ہو کر، اور ان سے تدبیر پوچھے، اس طرح فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں، اللہ والوں سے دریافت کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور الرحمن فاسأل بھی خبیرہ میں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہمارے باخبر بندوں سے ہمارا پتہ پوچھو، ہاں ہمارا پتہ باخبر لوگوں سے پوچھو، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، کہ اللہ کا پتہ چاہیے، اس کی خبر رکھنے والوں سے اس کا پتہ ملے گا، اور فاسأل بھی خبیرہ، اور فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خبر نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے میرے لیے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، میرا پتہ پوچھو، میرا نشان پوچھو. اہل ذکر کیوں فرمایا؟ کہ اہل ذکر یعنی علماء کے لیے ذکر ضروری ہے، جو ذکر نہیں کرتے وہ ان سے اللہ کا پتہ نہیں ملتا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتہ تو تم اہل ذکر سے پوچھو، جو میری یاد کرتے ہیں، مجھ کو یاد رکھتے ہیں صبح شام، آنا اللیل و آنا النہار، ہر دم ہر لمحہ ہر پلک جھپکتے، ایک لمحہ بھی وہ مجھ سے غافل نہیں رہتے. جب چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کنت تو آگاہ نباشی، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو، شاید اس وقت اللہ تعالیٰ کی عنایات کا موقع ہو اور تم اس اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، لاپرواہ ہو، یا اللہ کی نافرمانی یا سرکشی میں مبتلا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی طاعت میں مشغول پائے، اپنی یاد میں مشغول پائے، اور یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. فذکرونی اذکرکم، میں تم کو اپنی عنایات سے یاد رکھوں گا، طرح طرح کی عنایات دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیقات سے نوازے. اور بھائی مومن کے لیے جو ہے وہ یہ بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے تناور درخت ہو، مضبوط ٹہنیاں ہیں، ہوا چل رہی ہے طوفانی ہوا لیکن اپنی جگہ جمع ہوا ہے. اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے نازک پودا ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، نرم نازک ٹہنیاں ہیں اور پتیاں ہیں، ہوا چل رہی ہے اور ٹہنیاں جھول رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی، کبھی سیدھی کڑی ہے پھر ہوا آئی پھر ادھر ڈول رہی ادھر ڈول رہی. یعنی کہ مومن پر مصائب آتے رہیں گے، مصائب آتے ہیں، لیکن مومن کے لیے جو مصائب ہیں وہ اس کے لیے برائے رحمت ہیں، کیونکہ ہر مصیبت پر مومن کو اجر ملتا ہے، اور ہر مصیبت پر مومن کے گناہ جھڑتے ہیں بشرطے کہ صبر کرے، اور ہر مومن کے مصیبت پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. مومن جس حال میں بھی رہتا ہے، عجب للمؤمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان عجیب ہے، کہ اگر وہ کوئی نعمت پاتا ہے تو اس پر شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس پر صبر کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ہاں اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. فرمایا کہ مومن کے دو بازو ہیں، پرندہ جس طرح دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، اگر ایک بازو کاٹ دو دوسرا بازو بالکل ناکارا ہو جاتا ہے، اڑنے کے قابل ہی نہیں رہتا. تو فرمایا کہ مومن کے بھی دو بازو ہیں، ایک صبر کا اور ایک شکر کا، ان دونوں بازوؤں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف پرواز کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بھی شامل فرمائے، اور صبر کرنے والوں میں بھی شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں آفات سے اور مہلک بیماریوں سے، اور آج کل جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور جو مبتلا ہے اللہ پاک ان کو اس کی ابتلا سے پاک فرما دے اور ہم سب کو آخر دارین نصیب فرمائے. تو اس لیے مسائل سے گھبرانا نہیں چاہیے. میرے شیخ نے فرمایا کہ مسائل پیغمبران پہ بھی آئے ہیں, صحابہ پہ بھی آئے ہیں, اولیاء پہ بھی آئے ہیں, اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ دیتے, لیکن فرمایا کہ مومن پر مسائل برائے رحمت ہوتے ہیں, ہاں, اور جو ہے کافروں پر, منافقوں پر, سرکشوں پر, نافرمانوں پر جو ہے مسائل برائے عذاب ہوتے ہیں. اس لیے مسائل سے, حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں, جو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تو وہ مالک ہے جہاں جو چاہے کرے تصرف, وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف, کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے, بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے, تمام فیصلے تیری طرف سے آتے ہیں اور تو حکیم بھی ہے. یعنی مومن کے لیے ہمارے مسائل میں حالات خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمارے لیے اس میں حکمت ہے, مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم جلد باز ہیں, ہم جلدی راستہ طے کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ جانتے ہیں کہ راستے میں ایک گہرا گڑا ہے جس میں میرا بندہ گر پڑے گا, آگے بڑھے گا تو اس لیے رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے, باہر نکلے اور سر پر دیوار کی چوکھٹ لگ گئی, کہا کہ الحمدللہ آ کر لیٹ گئے. خادمین نے کہا کہ چوٹ لگی, انا للہ بھی پڑا انہوں نے الحمدللہ بھی کہا. کہا کہ الحمدللہ کس لیے ہے؟ کہا کہ بھائی لگتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی جس نے اللہ تعالیٰ, جس سے اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہتے ہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ قاتل ان کے ہاتھ لگائے بیٹھے ہوئے تھے, باہر نکلتے جان سے جاتے. اللہ تعالیٰ نے بڑی بلا کو چھوٹی بلا سے دفع کر دیا. بلا دفعے بلا ہائے بزرگ, چھوٹی مصیبت آتی ہے بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے مسائل سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صبر کی توفیق دے. ہاں, عافیت کی دعا ہر وقت کرتے رہیں کہ اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں, یہ کسی امتحان کے قابل بھی نہیں ہیں, لیکن اگر آپ امتحان لے بھی تو ہمیں اس میں پھر ثابت قدم بھی رکھیے. حدیث رات میں دعا بھی ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی کریم. بس.